بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام پیش خدمت ہے ہفتہ رفتہ. میں ہوں آپ کی سماعتوں میں شریک آپ کا میزبان حافظ عبد الماجد. آج کے اس پروگرام میں ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف تجزیہ کار ہیں جناب ڈاکٹر خرم اقبال صاحب. سامعین آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے آج کوئٹہ میں زرغون روڈ پر گرجا گھر کے قریب بم دھماکے میں 8 افراد شہید اور خواتین سمیت 28 افراد زخمی ہو گئے. آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گرد حملے کے شہداء کی کل تیسری برسی منائی گئی. امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا. پاکستان اپنے قومی مفاد میں تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی پر کاربند ہے. پاک امریکہ تعلقات کثیر الجہتی ہیں اور انسداد دہشت گردی پر محدود نہیں رہنا چاہیے. پاک فوج مادر وطن کی دفاع کے لیے قربانیاں دیتی رہے گی. بھارت کی جانب سے اسلحہ کی بے تاشا خریداری جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا. اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس, پاکستان کا رابطہ اور تجارت بڑھانے پر زور. یہ ہمارے سامنے آج کے موضوع اور ان پر گفتگو کریں گے. اور سب سے پہلے آج کا جو موضوع ہے وہ کوئٹہ میں آج پھر بزدل دہشت گردوں نے ایک کاروائی کی جس کے نتیجے میں 8 افراد جو ہیں وہ شہید اور خواتین سمیت 28 افراد زخمی ہوئے ہیں. اور یہ واقعہ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر جو ہے ایک گرجا گھر کے قریب ہوا اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ہسپتالوں میں پہلے ہی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. پولیس ذرائع کے مطابق کوئٹہ جو ہے 7 زخمیوں کی حالت جو ہے وہ اس میں تشویشناک بتائی گئی ہے. اور دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان مؤذن جاہ انصاری نے کہا کہ ایک خود کش حملہ آور کو پولیس نے گرجا گھر کے گیٹ پر ہلاک کر دیا جبکہ دوسرے نے عمارت کے اندر خود کو دھماکے سے اڑا لیا. اور کمشنر کوئٹہ نے کہا کہ پولیس کی بروقت کاروائی کے نتیجے میں زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ بدقسمت واقعہ آج کوئٹہ میں ہوا ہے اور خود کش جو حملہ آور ہیں جس کے نتیجے میں 8 افراد شہید ہوئے ہیں. اچھا کوئٹہ میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ ہو رہے ہیں کیونکہ غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں ان کی بھی کاروائی پچھلے کئی عرصوں سے جاری ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے جی؟
حافظ صاحب کوئٹہ ایک طویل عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر کرتے ہیں.
آج سے 7-8 مہینے پہلے بلوچستان میں داعش کے چند درجن دہشت گردوں کی آمد کی رپورٹس تھیں کہ وہ مشرق وسطی سے داعش کے کیمپس سے ٹریننگ لے کر واپس آئے ہیں اور اس وقت کے بعد سے یہ کوئٹہ میں اس قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں. یہ داعش کا ٹریڈ مارک ہے کہ جہاں جہاں یہ اپنے پنجے گاڑتی ہے وہاں وہاں یہ بین المسالک ہم آہنگی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بین المذاہب ہم آہنگی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو ہارڈ ٹارگٹس ہیں وہ ملٹری ہو یا پولیس ہو اب یہ اس پر میرا خیال ہے کہ انہیں نشانہ بنانے کی ان کی صلاحیت بہت حد تک کمزور ہو چکی ہے. یہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں, نمبر ایک اس لیے کہ آسان ٹارگٹ ہیں, دوسرا اس لیے کہ اس قسم کے حملے کر کے یہ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی جو فضا ہے اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک مسلک دوسرے مسلک کے خلاف, ایک مذہب دوسرے مذہب کے خلاف آ جائے और इस तरह से पाकिस्तान में बदमनी हो और ये ग्रोह बदमनी में फरोख पाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिस्पॉन्ड किया इस अटैक पे, मैं वो समझता हूं कि हम एक बहुत बड़ी एक नुकसान से बच गए। अगरचे अभी भी 10 जाने गई और उस पर पूरा पाकिस्तान जो है वो गमजदा है और हम जो लवाहकीन है उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन हाफिज साहब, यहां एक तकनीकी नुकता यह है कि इस हमले में दो हमलावर आए थे और हर दोनों हमलावर ने 15-15 किलो की बारूदी जैकेटें पहनी हुई थी। आमतौर पे इस किस्म की बारूदी जैकेट सैकड़ों लोगों को भी खत्म करने के लिए काफी होती है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज इतवार था और मसीह बरादरी के लोग इस चर्च में मौजूद होते हैं अपनी दुआइया तकरीबात के लिए। 400 के करीब लोग मौजूद थे और ये दो हमलावर जिनको जहन्नम वासिल किया गया, ये एक बहुत बड़ा नुकसान करने में कामयाब नहीं हुए। तो ये इसका एक मस्बत पहलू जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3-4 माह में क्वेटा में खासकर दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है, हमें ये मालूम करना होगा कि आखिर ये लोग आ कहां से रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनके हैंडलर्स क्या हैं। क्योंकि अगर क्वेटा में इस वक्त हमने तवज्जो ना दी तो हमने जो ऑपरेशन जरबे अज़्म में जो कामयाबियां हासिल की थी दहशतगर्दों के खिलाफ, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनसे हाथ धो बैठे।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि आज जो है तारीख 17 है और आगे क्रिसमस भी आने वाला है, तो इस हमले के नतीजे में क्या समझते हैं कि एक खौफजदा करने की कोशिश की गई है एक कम्युनिटी को, और ताकि इस तरह के वाकया जो है इबादत न कर सकें, क्रिसमस न मना सकें।
देखिए, दहशतगर्दों ने इससे कभी भी मसीही बरादरी के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। गुलशन इकबाल में जब दहशतगर्दी का हमला हुआ आज से 1-2 साल कबल, तो वो भी गालबन ईस्टर का मौका था जब मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले काफी लोग गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद थे लाहौर में छुट्टी मनाने के लिए, अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए। और उस मखसूस हमले में उस दहशतगर्द ने तकरीबन 90 के करीब उसमें लोग जो जहां बहक हुए और उनका खून यकीनन इन दहशतगर्दों के सरों पे था। इससे कबल उसके बाद भी इन्होंने मजीद चर्च इन्होंने लाहौर में निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमले नाकाम किए गए। तो चर्च जो है वो एक तवील अरसे से इनके निशानों पर हैं, ऐसी इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि 25 दिसंबर से कबल ये अटैक हुआ है, तो यकीनन दहशतगर्द शायद मसीह बरादरी को खौफजदा करना चाह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान की दीगर कम्युनिटीज ने रिस्पॉन्ड किया है कि मिसाल के तौर पे जब दहशतगर्दों ने अहले तशय्यु हजरात के उजादारी के जुलूसों पर हमले किए कि ये रुक जाएंगे, वो रुके नहीं बल्कि मजीद छद्दोमद से आगे आए। इन्होंने रबीउल अव्वल के जुलूसों पर हमले किए, रबीउल अव्वल के जुलूस मजीद मजबूत हो गए, उसमें लोग मजीद जोश व खरोश से सामने आए। इसी तरह मैं समझता हूं कि मसीह बरादरी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि 25 दिसंबर को खौफजदा होने के बजाय मजीद जोश व खरोश से क्रिसमस की तकरीबात मनानी चाहिए, ताकि दहशतगर्दों को एक पैगाम मिले कि आप किसी भी सूरत हमें खौफजदा करने में कामयाब नहीं होंगे।
बिल्कुल सामिन, इस हवाले से आज जो वाकया हुआ इस पर सदर महमूद हुसैन और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस दहशतगर्दी के हमले की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने अपने अलग अलग बयान में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। और सदर ने कहा कि ऐसी बुजदिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अजम को मुतजलजल नहीं कर सकती। सामिन, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम हफ्ता हफ्ता जारी है। यहां लेते हैं वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
दुनिया भर में होने वाले खेलों के अहम मुकाबले, खेल के मैदान से ताजा तरीन खबरें, नामवर खिलाड़ियों से मुलाकातें और खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं, सुनिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड रोजाना 4:05 से 5 बजे तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर रिपोर्ट्स, مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل، صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ہم نے پہلے وقفے سے پہلے ذکر کیا کوئٹہ میں جو آج زرغون روڈ پر گرجا گھر کے قریب بم دھماکہ ہوا جس میں 8 افراد شہید ہوئے اور خواتین سمیت 28 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا جس پر ہم بات کریں گے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کیونکہ کل جو ہے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی تیسری برسی منائی گئی اور اس بزدل دشمن نے اس وقت معصوم بچوں کو اور اساتذہ کو نشانہ بنایا اور 147 بچوں سمیت 147 افراد جو ہیں وہ اس ثانیہ میں شہید ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے، جو کل برسی منائی گئی، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور کیونکہ پروگرام ہفتہ رفتہ نام سے جس طرح ہم بتاتے ہیں، تو اس ثانیہ کے بعد جس صورتحال بنی، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو تیز کیا، آپریشن زربیاس بھی شروع کیا، تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئیں اور پوری قوم اس واقعے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، تو اس کے بعد ہم نے سیکھا کیا، کتنا اس پہ کام ہوا، کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئی اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی؟
حافظ صاحب، کل جب ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے تو ہم نے دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ہم نے اس کی بھی بات کی، ہم نے ریاستی اداروں نے جو اقدامات کیے ان کی بھی بات کی، ہم نے دہشت گردی کے حملوں میں ہونے والی جو کمی ہے اس کی بھی بات کی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب اگلے ہی روز کوئٹہ میں چرچ کو اٹیک کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ریویو کرنا پڑیں گے اپنی دہشت گردی کے خلاف جو پالیسیز ہیں۔ حافظ صاحب، ہم کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں، کوئٹہ ایک طویل عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور یقین کریں کہ اس وقت کوئٹہ 30% جو کوئٹہ ہے اس کا کاروبار اور اس کی معیشت اور اس کا سماج افغانیوں کے قبضے میں ہے۔ آخر کوئٹہ میں جو 30% افغان قابض ہیں ان کو کوئٹہ میں لانے والے کون ہیں؟ ان کے پیچھے کون سی سیاسی قوتیں ہیں؟ کیونکہ دہشت گرد جب یہاں پہ کوئٹہ میں حملے کرنے ہوتے ہیں تو یہ اسی آبادی کے حصے میں سے ریکروٹمنٹس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جانا بہت آسان ہے۔ آج ان کے جو خیر خواہ ہیں اور ان کے جو پشتیبان ہیں ان افغانوں کے، وہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج حکومت پاکستان کے قریبی اتحادیوں میں سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف۔ سیاستدان اپنے اپنے مفادات کی خاطر، جو ایک قومی مفاد ہے، اس پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اگر یہ کمپرومائز انہوں نے نہ کیا ہوتا تو بلوچستان میں جو ایک لہر چلی ہے دہشت گردوں کے حملے کی پچھلے کو 3-4 ماہ سے، شاید یہ نہ چلتی۔ اے پی ایس میں جو ننے شہداء کا خون بہایا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ دہائی دے رہا ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ خدا را ہمارے اس مہکتے خون کا واسطہ کہ اپنی پالیسیوں کو آپ ریوائز کریں اور ان دہشت گردوں کے خلاف آپ مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات کریں۔ کیونکہ جب تک آپ، خاص طور پہ کوئٹہ اور بلوچستان کا جو معاملہ ہے، جب تک آپ مکمل طور پر وہاں سے افغانوں کا صفایا نہیں کریں گے تو ایسے حملے ہوتے رہیں گے، کیونکہ داعش کے لیے یا پاکستان دشمن ایجنسیوں کے لیے وہاں سے ریکروٹ کرنا بہت آسان ہے۔ کیونکہ بدقسمتی حافظ صاحب یہ ہے کہ افغانوں کو ہم نے یہاں پہ مہمان بنایا، لیکن آج بھی جو ان کی میجورٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ آج وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہوئے تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا وفادار ہوں گے؟ جب افغانستان میں امریکی ڈالر آنے لگتے ہیں تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں 3 حملے ہوتے ہیں تو یہ پورس بارڈر کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ اپنی دھرتی سے جو بندہ وفادار نہیں ہے وہ پاکستان سے کیسے وفادار ہوگا؟ تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس زمن میں نہایت اہم اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے.
اچھا سر، فیصلوں کی بات ہم کرتے ہیں. جب بلوچستان کی صورتحال کا ہم نے ذکر کیا اور یہاں عربی پبلک اسکول کا ہم نے ذکر کیا، تو تمام کڑیاں جا کے افغانستان جا کے رک جاتی ہیں، وہاں جا کے ملتی ہیں. جس طرح یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد رابطے جو ہے افغانستان سے ہوتے رہے. بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو رابطے افغانستان
سے. اس سے پہلے جب پشاور میں اٹیک ہوا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی میں، وہ دہشت گرد براہ راست افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے. انہیں وہ براہ راست ویڈیو دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے ہم یہاں طلبا کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ نے یہ تمام تر شواہد بارہا افغان حکام کے حوالے کیے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو مالی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان کی تنخواہیں اس وقت افغان حکومت کی وہ بھارت سے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کی جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی فیملیاں اس وقت ہندوستان میں رہ رہی ہیں، ان کی تنخواہیں وہاں سے آ رہی ہیں، ان کو مالی مدد وہاں سے مل رہی ہے، تو وہ کیوں پاکستان کے جو جینوئن تحفظات ہیں ان کو وہ ایڈریس کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ابھی سفارتکاری کے ذریعے، سیاست کے ذریعے کر لی ہے، آپ کو اب ہارڈ انیشیٹو لینے ہوں گے. اور سب سے جو افیکٹو مؤثر جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والا ہے اور اس پر ہو بھی رہا ہے، اور وہ ہے بارڈر مینجمنٹ. آپ کو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو فعال بنانا پڑے گا، اور آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ کون لوگ آ رہے ہیں اور کون جا رہے ہیں. اور دوسرا، اس وقت بلوچستان میں جو لاکھوں کی تعداد میں افغان بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں کی معیشت پر قابض ہیں، جو کہ ہماری آبادیوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے. بہت سے دانشور سو کالڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم گڈ ول لوز کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں یہاں پچھلے 30 سالوں سے ہم نے انہیں مہمان بنایا ہوا ہے، ہمیں ایسی آخر گڈ ول ملی کیا؟ تو یہ اس میں کھونے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سیاستدانوں کو، خاص طور پہ جو قوم پرست سیاستدان بلوچستان سے جو آپریٹ کر رہے ہیں، ان کو اس زمن میں ایک اہم فیصلے کرنے ہوں گے اگر وہ قومی مفاد میں سوچتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں سے جو قوم پرست رہنما آپریٹ کر رہے ہیں وہ قومی مفاد میں نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات میں سوچتے ہیں. اس لیے وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کے مفاد کے حامی ہیں، اگرچہ ان کے اپنے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے ریاست پاکستان کا حصہ بھی ہیں.
بالکل سامعین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جس طرح ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور سینٹ کی پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ منگل کو طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے کمیٹی کو بریفنگ دیں گے، اور ڈی جی ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ بھی جو ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے اس کمیٹی کو جو ہے بریف کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ جو کمیٹی ہے پورے ایوان پر مشتمل، جس میں تمام سینیٹرز شامل ہیں، جس کی صدارت چیئرمین سینیٹر رضا ربانی کرتے ہیں، تو اس کمیٹی میں اہم فیصلے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کمیٹی کے اجلاس میں کے دوران مختلف جو ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے اس میں مختلف جو پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے اور دیگر اہم جو معاملات ہیں ان پر کھل کر بات کی جاتی ہے. تو اس پر آرمی چیف جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر سیرن کی یہ پورے ایوان پر مشتمل جو کمیٹی ہے اس کو بریفنگ دیں گے. اچھا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کتنا آپ اس کو آپ اہم سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پورے جو سینٹ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ سینٹ نے پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے، کوئی بھی اہم ایشو ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے، اور پھر اس کو پالیسی میں جو قومی پالیسی ہوتی ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے.
حافظ صاحب، اس سے پہلے بھی کئی بریفنگز دی جا چکی ہیں، ان کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی، لیکن اس میں حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ قوم کے جو بڑے ہیں، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے سیاستدان، ہمارے عسکری اداروں کے لوگ جب یہ مل بیٹھتے ہیں تو یقیناً پالیسی میکنگ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ریفائن ہوتی ہیں، اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. تو اس قسم کے اکٹھ یقیناً پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو، وہ سیکیورٹی کے حوالے حوالے سے ہو، علاقائی صورتحال کے حوالے سے ہو، یقیناً اس قسم کے اکٹ سود مند ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اجلاس ابھی ہوا نہیں ہے
خیال ہے
کہ اس پہ تبصرہ کرنا قبل
بالکل سامعین اس حوالے سے، کیونکہ بڑی اہم کمیٹی ہے اور جب ٹرمپ کا بیان آیا تھا تو اس وقت بھی اس کمیٹی نے بڑے اہم تجاویز جو حکومت کو دی تھیں اور اس ان تجاویز کو شامل کیا گیا تھا اور پالیسی بنانے کے حوالے سے، تو ہم بات کر رہے تھے آر ایم پبلک جو سکول سانحہ ہوا ہے اس سانحہ کی تیسری برسی جو ہے وہ کل منائی گئی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر جو ہے وہ تبصرہ بھی ڈاکٹر خرم صاحب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب افغانستان کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو افغان حکومت پہ ہم کہتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ کاروائی کیوں نہیں کرتی دہشت گردوں کے خلاف، اب کیا سمجھتے ہیں وہاں جو 15,000 نیٹو افواج بیٹھی ہوئی ہے اور تقریباً 15 سالوں سے بیٹھی ہوئی نیٹو افواج ہزاروں کی تعداد میں، تو اس کا کیا کردار ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہ کردار ادا نہیں کرتے امن کس طرح ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو وہ آئے امن کے لیے تو ان کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو رہا تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟
حافظ صاحب افغان حکام ہو یا وہاں پر موجود غیر ملکی افواج، ان کو آرڈرز ایک ہی طاقت سے ملتے ہیں اور وہ یقیناً امریکہ اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں ہے اپنی انویسٹمنٹ کی وجہ سے، اپنی عسکری قوت کی وجہ سے، اور دوسرا امریکہ کے علاوہ وہاں پر ہندوستان جس طرح سے اپنی جگہ بنائی ہے ہندوستان نے پچھلے 16-17 سالوں میں، تو یہ دو میں سمجھتا ہوں کی پلیئرز ہیں افغانستان میں۔ اب یہ دو پلیئرز امریکہ اور ہندوستان کیا یہ خطے میں امن چاہتے ہیں یا یہ افغانستان میں بیٹھ کر اپنے تجویراتی مقاصد حاصل کر رہے ہیں، اس پر بہت بڑی بحث چل رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے، صرف پاکستان میں ہی بلکہ اور کئی کیپٹلز میں بھی۔ مثال کے طور پر روس کو صرف شبہ نہیں بلکہ روسی حکام کو یہ یقین ہے کہ امریکہ اور بھارت کا افغانستان میں موجود ہونا یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس سے دیتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے ایک علاقے رقہ جو کہ داعش کا سب سے بڑا گڑھ تھا، جب وہاں پر داعش کو شکست ہونے لگی تو امریکی فوج کی نگرانی میں داعش کے 4,000 فوجیوں کو اسلحے سمیت وہاں سے سیف ایگزٹ دیا گیا اور وہ داعش کے دہشت گرد وہاں سے رقہ سے نکلے اور ترکی کے راستے اب وہ یورپ پہنچ رہے ہیں۔ تو ان دہشت گردوں کے ذریعے امریکہ یقیناً یورپ میں بھی اپنے تجویراتی مقاصد حاصل کرے گا، ان میں سے کئی دہشت گرد افغانستان پہنچ چکے ہیں اور افغانستان میں بیٹھ کر یہ پاکستان میں کاروائیاں کریں گے، یہ روس میں کاروائیاں کریں گے، یہ چائنا میں کاروائیاں کریں گے، ایران میں کاروائیاں کریں گے۔ اب ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے مشرق وسطی میں آپ نے امریکہ کے پر کاٹے ہیں، اسی طرح سے آپ ایک نئے اتحاد کے ذریعے امریکہ کو واضح پیغام دے سکتے ہیں۔ وہاں امریکہ نے القاعدہ کو سپورٹ کیا داعش سے لڑنے کے لیے، یہاں پر اگر آپ افغان طالبان کو آپ مین سٹریم میں لے کر آئیں، اور افغان طالبان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مؤثر قوت ثابت ہوں گے داعش کے خلاف۔ اس نقطے پر روس بھی آپ کا ہم نوا ہے، چین بھی آپ کا ہم نوا ہے، ایران بھی آپ کا ہم نوا ہے، اور جب یہ علاقائی قوتیں مل کر اس سمت میں کوشش کریں گے تب ہی جا کر امریکہ اور بھارت اپنی جو سمت ہیں وہ درست کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو وہ اس خطے سے اسی طرح سے نکال دیے جائیں گے جیسے کہ دودھ میں سے بال نکالا جاتا ہے۔
صحیح سامعین، اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول جو ہے اس سانحے کے بعد جو ہے کافی معاملات دہشت گردی کے خلاف بہتر ہوئے اور پوری قوم متحد ہوئی اور پوری قوم نے مینڈیٹ دیا حکومت کو، اور جس کے بعد جو ہے حکومت نے فوج کے ذریعے آپریشن دربیات شروع کیا، آپریشن رد الفساد جو ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے، اور دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے پاک فوج ہر قسم کی قربانیاں جو ہے وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، اور اس حوالے سے جو بزدل دشمن ہے ان کو یقیناً ہم نے ختم کرنا ہے، اور ختم تب ہوگا جب ہم معاشرے میں ان جو ناسور ہیں ان کے خاتمے کے لیے اپنا جو ذاتی کردار ہے وہ بھی ادا کریں۔ سامعین ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ ہفتہ جاری ہے۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل، آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداروں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک، لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الماجد اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر قرآن اقبال صاحب۔ سامعین، کچھ ذکر کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی کا اجلاس ہوا اور استنبول میں، اور اس اجلاس میں مقبوضہ بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار جو ہے وہ جو دیا گیا ہے، اس فیصلے کو، امریکی فیصلے کو مسترد کیا گیا۔ یہ 57 مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے اور اس کا سربراہ اجلاس ہے ہوا، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی اور اس حوالے سے اس فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا۔ کیا کہیں گے جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ امریکہ نے یک طرفہ کھڑے ہو کے دیا جس سے پوری امت مسلمہ، صرف امت مسلمہ بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔
حافظ صاحب، اسلامی تعاون تنظیم کا یہ غیر معمولی اجلاس ترک صدر طیب اردگان کے دعوت پر منعقد کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ خوش نصیب ہے کہ اسے طیب اردگان جیسے حکمران نصیب ہوئے ہیں. اور ایک طویل عرصے کے بعد آج سے 1000 سال پہلے جب یروشلم پر حملہ ہوا تھا تو اللہ نے امت مسلمہ کو صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں سے نوازا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان میں بھی اتنی پوٹینشیل ہے کہ اگر وہ لڑ کر نہیں تو سفارتی اور سیاسی دباؤ کے ذریعے امریکہ کو ایک واضح پیغام انہوں نے دیا ہے. اسلامی تعاون تنظیم کا یہ جب اجلاس ہوا تو اس میں پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کا کیس پیش کیا. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ صرف اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوئے بلکہ یہ عالمی قوانین کی بھی سراسر خلاف ورزی ہے، کیونکہ 1947 میں جب اسرائیل کا ناسور جنم لیا تھا تو اس وقت اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیت المقدس چونکہ 3 جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کے لیے یہ مقدس ہے، اس لیے اس کا کنٹرول کسی ایک قوت کے پاس نہیں ہوگا بلکہ یونائیٹڈ نیشن اس کا جو نظم و نسق ہے وہ سنبھالے گی. لیکن اس کے بعد پھر 50s اور 60s میں جنگیں ہوئیں، اسرائیل نے یروشلم پر، بیت المقدس پر، القدس الشریف پر قبضہ کیا، اور جو مغربی حصہ ہے بیت المقدس کا وہ اسرائیل کے حصے میں چلا گیا. حافظ صاحب، 1947 سے پہلے فلسطین کی جو سرزمین ہے اس میں اسرائیلیوں یا یہودیوں کے پاس صرف 5% علاقہ تھا اس سرزمین کا، اس مقدس سرزمین کا، لیکن 2017 میں آج ان کے پاس 95% علاقہ ہے، اور مسلمان جو کہ اس علاقے کے مکین تھے ان کے پاس صرف 5% علاقہ ہے، اور وہ بھی سراسر میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے زیر تسلط ہے، بلکہ اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس 5% علاقے کا. اسرائیل جب چاہے ان علاقوں کا کھانا پینا، ان کی رسد روک لیتا ہے، اور ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے. تو اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت مؤثر پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کریں گے تو پوری مسلم دنیا بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کر لے گی. اور ترک صدر نے ایک اور اہم بات کی تھی کہ مسٹر ٹرمپ، یروشلم از اے ریڈ لائن، کہ یہ سرخ لکیر ہے، اگر آپ اسے کراس کریں گے تو مسلم دنیا کی طرف سے جو رد عمل ہوگا، ہم اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود یروشلم اور القدس شریف کے لیے تحفظ کے لیے پوری مسلم دنیا اکٹھی ہوگی. میرا خیال ہے یہ وہ ورڈنگ ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو کہ ہر مسلمان ملک کے سربراہ کی طرف سے امریکہ کو کنوے ہونا چاہیے. دوسری اہم بات جو اپنے سوال میں بھی کی کہ اس امریکی فیصلے کی مذمت صرف اسلامی دنیا نے نہیں کی بلکہ اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور جتنے بھی غیر مسلم دنیا ہے انہوں نے بھی امریکہ کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے. امریکہ کے اس غیر دانشمندانہ قدم کی وجہ سے فلسطین میں قیام امن کے لیے عالمی برادری نے جو کوششیں کی تھی انہیں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور مستقبل میں اب قیام امن کے لیے جو بھی کوشش ہوگی امریکہ کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا.
اچھا، یہ جو اجلاس ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، 23 نکات پر مشتمل ایک ایجنڈا انہوں نے جو اعلانیہ بھی جاری کیا، اور اس اعلانیہ میں ایک چیز جو جس پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یروشلم کے حوالے سے امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ جو متنازعہ فیصلہ ہے واپس لے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور دیگر ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ امریکہ کے تسلط سے نکل کر وہ امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ فیصلہ واپس لے؟
حافظ صاحب، اگر اقوام متحدہ یا بین الاقوامی اداروں کی بات کی جائے تو جب یہ آتا ہے امریکہ کے مفادات کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف امریکی مفادات کا ہی تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ اور جیسے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو 80% مالی سپورٹ وہ امریکہ کی طرف سے ملتی ہے. جب وہ مالی سپورٹ ہی امریکہ سے حاصل کر رہے ہوں گے تو وہ کس طرح امریکی مفادات کے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ابھی جو زبانی مذمت کی ہے ہو سکتا ہے کہ چیزیں اس سے آگے نہ بڑھیں. तो ये मुस्लिम दुनिया का ये फर्ज बनता है कि वो इंश्योर करें कि अगर अक्वाम मुत्तहिदा नाकाम होती है तो हमारे लिए किबलाए अव्वल से मुकद्दस कोई चीज नहीं है। आप न सिर्फ किबलाए अव्वल को अल-कुद्स अल-शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत करार दें, बल्कि अगर मुस्लिम दुनिया के ममालिक अक्वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से भी अगर ये विद्रॉ कर जाते हैं तो मैं समझता हूं इन्हें पूरी मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट हासिल होगी। तो ये अक्वाम मुत्तहिदा के लिए एक बहुत बड़ा ये एक इम्तिहान है, और अगर अक्वाम मुत्तहिदा इस इम्तिहान में भी उस तरह से नाकाम हुई जिस तरह से ये कश्मीर के मामले में नाकाम हुए, जिस तरह से चचनिया के मामले में नाकाम हुए, तो मेरा ख्याल है कि ये इस्लामी दुनिया के लिए ये एक रेड लाइन है और फिर इस्लामी दुनिया कभी भी अक्वाम मुत्तहिदा की तरफ नहीं देखेगी।
अच्छा, इस मामले पर अमरीका एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था कि अमरीका जो है वो सालिस है और फलस्तीन के मामले पर वो अपना किरदार अदा करेगा। अब उसकी सालसी को किस तरह देंगे? ये सालसी, उसने सालसी का किरदार अदा किया?
हाफिज साहब, ये सालसी का किरदार तो बिल्कुल नहीं था, ये एक यकतरफा फैसला था जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हुई, और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ये वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि अब मुस्तकबिल में है हम अमरीका को बतौर सालिस बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। तो अमरीका ने यह फैसला करके खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और रूस और चीन जैसे ममालिक को एक मौका दिया है कि वो इस खित्ते में कायम अमन के लिए एक अहम किरदार अदा करें।
बिल्कुल सामिन, इस हवाले से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्होंने भी OIC इजलास में शिरकत की और उन्होंने कहा कि मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइली दार हुकूमत तस्लीम करना आलमी कवानीन के मनाफी और इस्लामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है, लिहाजा पाकिस्तान अमरीकी फैसले की मजम्मत करते हुए इसे फील फौर वापस लेने का मुतालबा करता है, जबकि पूरा पाकिस्तान फलस्तीन और फलस्तीनी अवाम की पोस्ट पर खड़ा है। बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानब। सामिन, हम बात अब करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, और पाकिस्तान ने अपनी कौमी मफाद में तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई पर कारबंद है, लेकिन जब भी कोई अमरीका की अहम शख्सियत दौरा करने लगती है पाकिस्तान का या कोई ऐसी दहशतगर्दी के हवाले से कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को लताड़ने की कोशिश की जाती है दहशतगर्दी के हवाले से। हालांकि पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं वो बहुत पुराने हैं और इस दहशतगर्दी के अलावा दीगर अहम मामलात भी हैं जिन पर कभी खुलकर बात नहीं हुई, खास तौर पे जो इक्तसादी तौर पे भी और दीगर जो अहम तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, इन मामलों पे कभी खुलकर बात नहीं हुई सिवाय दहशतगर्दी के। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि दहशतगर्दी के हट से हटकर भी पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उन पर भी काम होना चाहिए, सिर्फ दहशतगर्दी को लेके हम आगे आते हैं? जब भी कोई उनका यहाँ पहुंचता है बंदा, जैसा माइक टेलरसन पहुंचे थे और उन्होंने भी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानी का जिक्र भी किया, लेकिन दीगर जो मामलात हैं उनको सादखाने में डाला हुआ है।
हाफिज साहब, आइडियली तो ये होना चाहिए कि दहशतगर्दी से हटकर अमरीका और पाकिस्तान के जो ताल्लुक हैं वो वसीतर बुनियादों पर उस्तवार होने चाहिए, लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो इसका स्कोप बहुत कम है। अमरीका यकीनन एक ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान के साथ इसके जो ताल्लुकात हैं वो एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ट्रीट किया है, लेकिन अगर अमरीका ये समझता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम किरदार अदा किया है तो इस वक्त जब पाकिस्तान अपनी तारीख के एक अहम दौराहे पर खड़ा है चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की सूरत में, तो अमरीका को वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जिसका ऐलान बाराक ओबामा ने अपने दौरे सदारत में किया था। उन्होंने ये कहा था कि चीन पाकिस्तानी इक्तसादी राहदारी जो है ये पाकिस्तान में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम इसको सपोर्ट करेंगे अमरीका पाकिस्तान एजुकेशनल कॉरिडोर के लिए। बाराक ओबामा ने उस वक्त ऐलान किया था कि हम 10,000 पाकिस्तानी तालिब इल्मों को हम अमरीकी यूनिवर्सिटियों में बुलाएंगे, उन्हें PhDs करवाएंगे, उन्हें आला जो तालीम है उससे नवाजेंगे ताकि ये लोग वापस जाकर अपने मुल्क में चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी में के मुख्तलिफ मनसूबों में अपना हिस्सा डालें। तो अगर अमरीका इस किस्म की पॉलिसियों पर अमल पैरा होता है तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में भी अमरीका के लिए जो गुडविल है उसमें इजाफा होगा और जो एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाया जाता है पाकिस्तानी मुआशरे में उसमें भी खासी कमी देखने में।
बिल्कुल सामिन, ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ جاری ہے، یہاں تھے وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئر چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئر چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہفتہ رفتہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، ہم ذکر کریں گے اب گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں گھات لگا کر پاک فوج کے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ اور ایک سپاہی کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا، اور آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے پہاڑوں میں پاک فوج کی گاڑی جو ہے گشت پر تھی اور دہشت گردوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید اور سپاہی بشارت شہید ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، پاک فوج کی قربانیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. پاک فوج نے جو ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے اور دیتی رہے گی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
حافظ صاحب، سیکنڈ لیفٹیننٹ معید اور سپاہی بشارت کی شہادت اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے، جس میں افواج پاکستان ایک نا ختم ہونے والی قربانیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے مادر وطن کے تحفظ کے لیے. اور یہاں مجھے جنرل باجوہ کا وہ کال یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن میرے جوانوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارا عزم ہے اور یہ عزم مصمم ہے کہ پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے ہم اسی طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ جو آفیسر رینک کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. حافظ صاحب، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں جو آفیسر ٹو سولجر جو ریشو ہے شہادت کی وہ سب سے زیادہ ہے. یعنی یہ 8:1 ہے کہ اگر 8 سپاہی شہید ہوتے ہیں تو ایک افسر بھی شہید ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فوج نے افسران کی اتنی بڑی تعداد شہید نہیں ہوئی ہے. تو اس سے ایک چیز صاف سامنے آتی ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں، وہ جنرل باجوہ ہوں یا وہ سیکنڈ ایئر کے لیڈر ہوں یا تھرڈ ہوں یا پھر وہ آپریشن لیول کے لیڈر ہوں، دے لیڈ فرام دا فرنٹ. وہ کبھی بھی اپنے سپاہیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ اگلی صفوں میں پہنچ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ پھر ایک اہم انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح سے ہمارے افسران اور پاک فوج سے تعلق رکھنے والے سپاہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، نذرانوں کا جس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ پاکستان نے تقریباً 60-70 ہزار لوگوں کی قربانی دی، جس میں پاک فوج کے جوان بھی شامل ہیں، عام لوگ شامل ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. میں تو کہتا ہوں یہ 70 ہزار لوگ نہیں ہے، 70 ہزار خاندان ہیں. اور لگتا نہیں ہے کہ پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف قربانی دینے والا ملک ہے، اور پاکستان جس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے دنیا کو اس حوالے سے پاکستان کے کردار کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے اور جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ بھی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ جنگ ہماری تو نہیں تھی، ہمارے اوپر مسلط ہی کی گئی تھی.
حافظ صاحب، یقیناً پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ بے مثل اور بے مثال ہیں، اور ہم یہ اپنی دھرتی کے تحفظ میں کر رہے ہیں. یہ عالمی جنگ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی، اس کا سب سے اہم مارکا پاکستان میں لڑا گیا، اور ہم نے اتنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے خلاف بہت بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں اس کو سراہا بھی جایا جا رہا ہے. کچھ ملک ہیں جو پاکستان پر ڈو مور کا ایک منترا وہ الاپتے ہیں، اور اس میں امریکہ سر فہرست ہے. اور ساتھ ساتھ جہاں تک مالی نقصان کا تعلق ہے، تو اگر مجموعی نقصان کی آپ بات کریں تو 102 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو براہ راست اور بالواسطہ دہشت گردی کے نتیجے میں، اور ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ سے جو رقم ملی ہے وہ شاید 10 ارب ڈالر بھی نہیں. بلکہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو پاکستان کا حق بنتا ہے، جو پاکستان کے لاجسٹکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ دنیا کو سامنے رکھنی ہوں گی. اور اس بات کا تعلق ہمارے اگلے موضوع سے بھی ہے کہ ہم یہ جانیں قربان کر کے پاکستان سے تو دہشت گردی کا سفایا کر چکے ہیں، لیکن جب تک افغانستان میں ان گورنڈ ایریاز موجود ہیں، جب تک امریکہ اور اس کے اتحادی پورے کا پورا افغانستان حکومتی کنٹرول میں لانے میں کامیاب نہیں ہوتے، شاید ہم دہشت گردی سے اس طرح سے جان نہ چھڑوا سکیں. کیونکہ یہ ان کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہاں دہشت گردی بھگتنا پڑ رہی ہے. آپ یہاں سے دہشت گردوں کو جب آپ نے یہاں سے مارا ہے تو انہوں نے جا کر افغانستان میں پناہ لی ہے. اس وقت حافظ صاحب 50% افغانستان امریکی اور افغان حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے. وہاں پر کسی علاقوں میں وہاں افغان طالبان کی حکومت ہے، کہیں وہاں پر وار لارڈز کی حکومت ہے، کہیں وہاں پر داعش کی حکومت ہے. تو یہ وہ ایک سب سے ایک اہم اور سنجیدہ نقطہ ہے جس پر امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں، آپ افغانستان میں موجود وہ 50% علاقہ واگزار کروائیں جہاں پر بیٹھ کر دہشت گرد نہ صرف افغانستان میں حملے کرتے ہیں بلکہ وہ پاکستان میں بھی حملے کرتے ہیں. تو یہ ناکامی پاکستان کی نہیں ہے بلکہ یہ ناکامی امریکہ، افغان حکام اور اس کے اتحادیوں کی ہے. انہوں نے پچھلے 16-17 سالوں میں اربوں ڈالر جھونک دیے ہیں افغانستان میں، لیکن ابھی تک افغانستان جو ہے یہ 50% افغانستان پر بھی حکومت کرنے میں ناکام ہے.
بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو موضوع ہے ہمارا، جو بات اسی افغانستان کی کر رہے ہیں، خطے میں امن کی اگر بات کریں کی جائے تو بھارت کے کردار کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ بھارت کی جانب سے جس طرح سے کہ بے تاشا خریداری کی جا رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ جس طرح وہ اپنے دفاع پر بے تاشا پیسہ استعمال کر رہا ہے، تو اس کا کیا، اس کو کیا فائدہ؟
حافظ صاحب دیکھیے، بھارت خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے روایتی اور غیر روایتی دونوں محاذوں پر سرگرم عمل ہے. غیر روایتی محاذ کی بات کی جائے تو یہ دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کر. اس کے علاوہ اگر روایتی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں. اس وقت کانگریس کی بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق بھارت گزشتہ کئی سالوں سے دنیا میں ہتھیار خریدنے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے. اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو خطے میں چودراہٹ کے خواب ہیں یہ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کسی صورت میں پورا نہیں ہونے دے گا. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری معیشت بہت تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا دفاع بھی مضبوط کریں. تو معیشت تو آپ کی بہرحال 6% سالانہ کی شرح پر بڑھ رہی ہے، اور آپ کے دفاعی بجٹ میں اضافہ 10% کی شرح پر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شدید قسم کے جنگی جنون میں مبتلا ہیں. کنونشنلی اگر بات کی جائے تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھارت کو تو اسلحہ بیچ رہے ہیں، بھارت کو تو معاشی مواقع فراہم کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو سراسر وہ انکار کرتے ہیں، اگر ہم انہیں پیسے بھی دیں تو ہمیں اس کا بھی وہ اسلحہ نہیں دیتے. تو یہ ایپسولا معاملوں کا آپ دیکھ لیں، تو یہ بیلنس آف پاور شدید متاثر ہوا ہے. پاکستان کے آپشن کیا ہے؟ اب ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سب سے ایک کاسٹ افیکٹو رسپانس ہے بھارت کی کنونشنل کیپبلٹیز کا جواب دینے کے لیے. اور اگر دنیا بھارت کی کنونشنل کیپبلٹیز کو لگام نہیں ڈال سکتی ہے تو انہیں کوئی اخلاقی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پر کوئی اخلاقی کوئی اس پر کوئی حملہ کریں یا اس پر کوئی سوال اٹھائیں.
صحیح. اچھا لاسٹ میں اس ٹاپک کا آخری جو کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جب بھی بھارت کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو پاکستان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلحہ یا یہ چیزیں جو ہے دہشت گردی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. جس طرح F-16 کا معاملہ ہوا، پاکستان نے پیسے بھی دیے اس کے باوجود وہ فراہم نہ کیے گئے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے ان قوتوں کا، اس کو آپ کس طرح؟
حافظ صاحب، صرف پاکستان نہیں بلکہ ترقی پذیر یا پھر تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی ممالک کے ساتھ بھارت امریکہ کا یہ رویہ اسی طرح سے دوہرا اور دوغلا رہا ہے. یہ اسی دوہرے رویے کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ دنیا کے بہت سے اہم خطوں سے آؤٹ فلینک ہو چکا ہے. وہاں پر امریکی ساکھ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور امریکہ کی عالمی چودراہٹ کو ختم کرنے کے لیے اب پاکستان، روس، چین، ترکی، ایران جیسے ملک ایک نیا کیمپ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی عالمی چودراہٹ جو ہے یہ دوہرے معیارات پر مبنی ہے. یہ انسانی حقوق کا نام تو لیتے ہیں لیکن عملاً یہ انسانی حقوق کو استعمال کرتے ہیں اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے. تو اگر امریکہ کی یہ دوہرے معیار اسی طرح سے جاری رہے تو یہ ایشیا میں تو کئی ممالک کا اعتماد کھو چکے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی امریکہ اپنا جو اعتماد ہے وہ کھو بیٹھے گا، اور یقیناً پھر یہ دنیا ایک بائی پولر یا ملٹی پولر ورلڈ کی صورت میں سامنے آئے گی، جب دنیا کی چودراہٹ کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں بلکہ دو، تین یا چار ملک ایسے ہوں گے جو عالمی نظام کو دیکھ رہے ہوں گے.
بالکل. سامعین، جو آخری موضوع ہے وہ بھی جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال جو ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں اقتصادی تعاون تنظیم کے ریجنل پلاننگ کونسل کے 28th اجلاس کے اختتامی دن کے موقع پر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ای سی او کے خطے میں ترقی کے لیے رابطے بڑھانے، تجارت کے فروغ اور قریبی تعاون پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے عوام کو عصر حاضر کی ٹیکنالوجیز اور ایجادات کے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کرنے کے لیے روابط کو فعال بنانا اور کام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی، سیاست، معیشت، سلامتی اور ماحولیاتی شعبوں میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت پر بھی انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا کہ VN 2025 کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ای سی او فورم نہ صرف مزید نمٹنے کے لیے علاقائی مزید کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ رکن ممالک نے جو اہداف مقرر کیے ہیں ان کے حصول میں بھی مدد ملے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خطہ ثقافتی ورثہ سے مالا مال ہے جس سے سیاحتی راہیں بھی کھلتی ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کے لیے بھی یہ کشش کا باعث ہے. انہوں نے کہا کہ پرامن اور پائیدار دنیا کے لیے بہترین روابط کاری ضروری ہے تاکہ عام شہری جو ہے ان کو صحت، تعلیم، خوراک اور سکیورٹی کی تک رسائی ممکن ہو سکے. سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہفتہ رفتہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان حافظ عبدالماجد، پروگرام کے لیے ہمیں تکلیف کی معاون فراہم کی انجینئر جنید طارق نے، پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے ارشد اصغر، انچارج پروگرام حماد کیانی، پروگرام کے نگران علی جاوید خان زدون، اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی معروف تجزیہ کار جناب ڈاکٹر اقبال. آپ کو ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.